اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس سطح کا ایمان لاؤ، کیونکہ اس سطح کا تو ممکن نہیں. اس طرز پر ایمان لاؤ گے جس طرز پر صحابہ ایمان لائے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب ہم تمہیں اس ہدایت کا سرٹیفکیٹ دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر مختلف آیات میں بہت خوبصورت پیرائے میں کیا. ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، پہلے تو ہم نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چیک کیا کہ یہ اس ایمان کی زینت سے مزین ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں. پھر لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ہم نے ایمان خود تمہارے لیے پسند کیا اور اسے تمہارے سینوں میں خود سجا دیا. صرف سجایا ہی نہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے خود ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے. صرف لکھ ہی نہیں دیا، کتب کے دو معنی آتے ہیں، ایک لازم کرنا یقینی بنانا، ایک کتب کے معنی لکھنے کے ہیں. ہم نے خود ایمان لکھ دیا، صرف لکھ ہی نہیں دیا بلکہ الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بہا واہلہا، ہم نے ایمان ان کے سینوں میں چمٹا دیا ہے اور ہمارے ہاں ان سے زیادہ اس کا اہل اور حقدار کائنات میں کوئی نہیں. احق اور اہل دونوں سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہے. اور فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اور مہاجرین کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ان کو ویلکم کہا، استقبال کیا اور ان کی نصرت کی، یعنی انصار صحابہ، والذین اتبعوہم بے اور وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا، میں انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ ان سے سچا ایماندار اس دھرتی پر کوئی نہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں، بدر سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ٹھیک ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے ایمان میں اور درجے میں بہت عظیم ہیں، لیکن کل وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کا جب بھی تذکرہ آئے تو انہیں البدایہ والنہایہ یا تاریخ طبری یا تاریخ کی کسی اور کتاب کے حوالے سے ان کے ایمان کے بارے میں کوئی کلمہ مت کہیے، اس لیے کہ تاریخ بہرحال مورخ کی سوچ اور فکر کی عکاس ہوتی ہے. ان کے ایمان کا اگر آپ نے جائزہ لینا ہے یا اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو قرآن کریم کی آیات سے انہیں پرکھیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. ومن آزاہم فقط آزانی، جنہوں نے انہیں ستایا انہوں نے مجھے ستایا. ومن آزانی فقط آز اللہ، اور جنہوں نے مجھے ستایا انہوں نے اللہ کو ستایا. فرمایا دیکھو لو ان صحابہ کو معمولی نہ سمجھو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو اللہ کی راہ میں, احد پہاڑ 3 میل لمبا وسیع پہاڑ, احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو, اور یہ میرے جو ساتھی ہیں سفر حضر کے راحت اور تکلیف کے ساتھی, یہ اگر جو کی ایک مٹھی یا ایک ٹوپا خیرات کر دیں تو ان کی یہ مٹھی تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے. یہ معمولی بات نہیں. ان صحابہ کے قائد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 22 جمادی الثانیہ رحلت فرما ہوئے, آج سے 2 دن بعد 22 جمادی الثانیہ آ رہی تاریخ, اس حوالے سے میں نے چاہا کہ ان کے بارے میں چند باتیں آج کی گفتگو میں ہوں. آپ کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا, محبوب کریم علیہ السلام نے نام بدل کر عبداللہ رکھا. آپ کی کنیت ابو بکر ہے. بکر عربی زبان میں صحت مند جوان اونٹ کو کہتے ہیں, کیونکہ آپ اونٹوں کو بہت پسند کرتے تھے اس لیے آپ کی کنیت پڑی ابو بکر اونٹوں والے. یہاں ابو باپ کے معنی میں نہیں ہے, جیسے ابو ہریرہ بلی والے اسی طرح ابو بکر اونٹوں والے. آپ کو زبان نبوت سے 2 لقب ملے, ایک صدیق اور دوسرے عتیق. صدیق اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو اپنی چال ڈھال سوچ فکر عمل کردار میں نبوی طرز کو پوری طرح اپنا لے. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ اے ابو بکر تم صدیق ہو, احد پہاڑ اور سبیر پہاڑ پر دونوں پہاڑوں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عثمان اور حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کے ساتھ موجود ہیں اور معجزاتی طور پر پہاڑ پہ حرکت ہوئی تو آپ نے فرمایا اس بت احد رک جا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر ایک اللہ کے نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور 2 شہید. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار, اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے. اور فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر, جس نے جہنم سے آزادی حاصل کر لینے والے شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں اوپر نیچے صحابی ہیں, والد بھی صحابی والدہ بھی صحابی خود بھی صحابی اہلیہ بھی صحابی بیٹے بھی صحابی بیٹیاں بھی صحابی. 3 بیٹے, محمد ایک کا نام ہے, دوسرے عبد الرحمن تیسرے عبداللہ, اور 3 بیٹیاں اسماء عائشہ اور ام کلثوم, سب کے سب صحابی. اور پھر بیٹیوں کی اولاد بھی صحابی, یوں 4 پشتیں اوپر نیچے صحابی. اور یہ اعزاز سوائے صدیق اکبر کے اور کسی کو میسر نہیں آیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ کئی حوالوں سے آپ کو اللہ نے پہلا نمبر دیا ہے ایمان لانے میں. سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قلت یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا, لوگوں میں نے یہ کہا تھا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, تم نے جھٹلایا. پہلی شخصیت جس نے میری تصدیق کی وہ ابو بکر ہے. بالغ مردوں میں سے پہلے ایمان لانے والے، ایمان لانے میں بھی پہل. اور قرآن کریم میں 6 آیات ایسی ہیں جن میں صدیق اکبر کا ذکر آیا، صحابہ کا تو بہت ساری آیات میں آیا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غار کا ذکر کرتے ہوئے، غار ثور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا لا تخف، خوف نہ کھا، کیونکہ خوف اپنا ہوتا ہے، غم کسی اور کا ہوتا ہے. ابو بکر کو اپنا خوف تو تھا ہی نہیں، کبھی سفر میں جب غار کی طرف آ رہے تھے تو کبھی چلتے چلتے حضور کے آگے چلنے لگ جاتے، پھر کچھ دیر بعد واپس پیچھے آ جاتے. حضور نے فرمایا ابو بکر تم کیا کر رہے ہو، کبھی آگے چلنے لگ جاتے ہو، کبھی پھر اچانک پیچھے چلنے لگ جاتے ہو. عرض کیا حضور میں جب آگے چل رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ آور نہ ہو، میں پلٹ کر پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ آور نہ ہو، پھر میں آگے ہو جاتا ہوں. تفصیل کا وقت نہیں میرے بزرگوں اور دوستو. دوسری آیت والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آیا اور جس نے سب سے پہلے اس کے سچ کی تصدیق کی اور اس سچے کی تصدیق کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وصدق به سے مراد صدیق اکبر. لا یاتلی اولو الفضل منکم وسعت ان یوتو للقربا، اس آیت میں بھی اولو الفضل سیدنا صدیق اکبر ہے. وسیجنب هل اتقى الذي يعطي ما له يتزكى، اس آیت میں اتقى سے مراد صدیق اکبر ہے. واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اعطى اور اتقى اور صدق بالحسنى کا فاعل صدیق اکبر ہے. اور من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، 6 آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جن میں صدیق اکبر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور میرے بزرگوں اور دوستو، اس حوالے سے بھی آپ کا پہلا نمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے جب آپ کو منصب سونپا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کم کرو آواز رکھنی، آپ جیسے ایمان لانے میں پہلے ایسے مبلغ ہونے میں بھی پہلے. آپ کی دعوت پر حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت طلحہ ایمان لائے، حضرت زبیر ایمان لائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے. یہ 5 جلیل القدر صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ 5 کے 5 صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لائے. آپ پہلے خطیب ہیں، خانہ کعبہ میں توحید و رسالت کا اعلان کرنے کے لیے سب سے پہلا فرد جس نے امت میں پہلا فرد جس نے کھڑے ہو کر علل اعلان اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اعلان کیا وہ صدیق اکبر. چنانچہ کفار آپ پر حملہ آور ہوئے اور اس قدر حملہ آور ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، مسلسل بے ہوش رہے. والدہ پاس ہیں، جب ہوش آتا ہے تو ماں کہتی ہیں کہ بیٹے میں پانی لاؤں، کچھ کھانے کے لیے لاؤں، تو صدیق اکبر جواب میں کہتے ہیں اماں پانی اور کھانا ایک طرف رہنے دو، یہ بتاؤ میرے محبوب صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے حبیب کا کیا حال. مکہ مکرمہ میں پہلی مسجد کے بانی صدیق اکبر ہے. مسجد بیت صدیق اکبر، گھر کے باہر مسجد بنائی، یہ وہ مسجد ہے جس میں قرآن کریم جب آپ پڑھا کرتے تھے تو کفار نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس آواز کو روکو، قرآن کی آواز کو روکو. اگر قرآن کی آواز اسی طرح سے نشر ہوتی رہی تو پھر تمہاری نسلیں قرآن کے اثرات کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکیں گی. جو بات اس دور کے کفار کہا کرتے تھے آج کا کافر بھی یہی کہہ رہا. پہلے مشیر خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات دو مرتبہ، دن میں اور رات میں، صبح یا شام دو مرتبہ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اور مدینہ منورہ میں جب ہجرت کی تفصیلات کا ذکر نہیں کرتا، آپ کے ساتھ رفاقت نصیب ہوئی، تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے، امیر الحج، پہلے امیر الحج تاریخ اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حج فرض ہوا تو سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں 300 صحابہ کو حج کے لیے بھیجا اور ان کا امیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. امت کے پہلے امام کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض الوفات میں ہیں تو 17 نمازیں حضور کے ارشاد پر حضور کے مصلے پہ پڑھا. حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں آپ کے سوا کوئی اور نماز پڑھائے، جب امامت کرائے، یہ مناسب اور موضوع نہیں. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی اپنا ان کے حوالے کیا. آپ کا دور خلافت 2 ماہ 2 سال 3 ماہ اور 9 یا 11 دن بنتا ہے، یعنی دور خلافت 807 دن. منصب خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شدید چیلنجز درپیش ہوئے اور آپ نے ایسے فیصلے کیے کہ جنہوں نے امت کے ڈھانچے کو بکھرنے سے، بالکل آغاز میں ہی بکھرنے سے بچایا، یہ تمام فیصلے ایسے ثابت ہوئے کہ بعد میں امت کو سنہری دور خلافت میسر آیا. خلافت راشدہ کا جو سنہری دور ہے اس کی بنیاد رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کے فیصلے امت کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے. چنانچہ میں چاہوں گا اس شور کی وجہ سے خود میری طبیعت پر بھی اس طرح سے اثر ہو جاتا ہے کہ میں یہ اندر ہی اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ تک آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے الحمدللہ. منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو آپ کو نمایاں ترین چیلنج درپیش ہوئے ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں صدیق اکبر کے جو تاریخی فیصلے ہیں وہ امت کے لیے کیسے مہربان ثابت ہوئے اور مفید ثابت ہوئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما ہوئے تو فوری طور پر 3 طرح کے رد عمل سامنے آئے. بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ موت نہیں ہے، رحلت فرما نہیں ہوئے، بلکہ ایک قسم کی حالت ہے جو وحی کے وقت پیش آیا کرتی تھی. بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ انتقال منافی مرتبہ نبوت ہے، لہذا یہ ممکن نہیں. تیسرے منافقین کو موقع ملا، انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ دین کے نظام کو برہم کرنے کا یہ بڑا موقع ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے کہ لو جی اب ہم اس سارے قصے کو لپیٹ کے رکھ دیں گے. اس خطرناک صورتحال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے مہربان اور رہنما ثابت ہوئے اور آپ نے اس واقعے کو اس طرح سے ہینڈل کیا کہ آتے ہی سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس گئے. آپ کی بیٹی کے گھر تھا، وجود مبارک، چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور یقین کے ساتھ سمجھ لیا کہ آپ رحلت فرما ہو گئے. پھر یہ جملے کہے وا نبی یا ہو وا خلیلہ ہو وا صفیہ ہو، اے مخلص اور حقیقی محبوب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرب میں کلمات تھے جو کسی کے انتقال پر لوگ کہا کرتے تھے. پھر روتے رہے اور پیشانی مبارک چومتے رہے اور کہنے لگے بی ابی انت تبت حیاً و تبت میتاً، اے حبیب آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور آپ پاکیزہ زندگی میں ہی رحلت فرما ہوئے. فلما خرجا، جب کمرے سے اس باہر نکلے، حضرت عائشہ کے کمرے سے باہر نکلے، تو مر بعمر بن الخطاب، تو دیکھا کہ عمر بن خطاب تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور وہ یقول، اور یہ کہہ رہے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو لا يموت حتى يقتل الله المنافقين وحتى يخزي الله المنافقين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا جب تک اللہ تعالی منافقین کو رسوا نہ کر دے اور منافقین کے قتل کا سامان نہ کر دے، تب تک یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے. فقال ایها الرجل، یہ بڑا مشکل وقت تھا. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اے اللہ کے بندے ارفع نفسك، اپنے حال پر ذرا رحم کر اور مہربانی کر. فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب رحلت فرما ہو گئے. الم تسمع اللہ یقول انك میت وانهم میتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون، تم نے قرآن کریم کی یہ آیات نہیں سنی ہے جن میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ ان سے فرمائیے کہ کسی انسان نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ پھر ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے، تھوڑی سی کم کریں آواز، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایہا الناس ان کان محمدا الہکم الذی تعبدون فإن الہکم قد مات، اے لوگو اگر تمہارے الہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ تو دنیا سے انتقال کر گئے. وإن کان الہکم الذی فی السماء فإن الہکم لم یمت، اور اگر تمہارے الہ اللہ ہے تو پھر یقین کرو کہ اللہ تعالی پر تو موت آ نہیں سکتی. ثم تلا، پھر صدیق اکبر نے یہ آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما ہو گئے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اس خطاب سے مسلمان مطمئن ہو گئے اور منافقین ٹھنڈے پڑ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس خطاب سے ہماری آنکھیں کھل گئیں، اور یکدم وہ جو صورتحال پہلے درپیش تھی وہ کنٹرول میں آ گئی، سب لوگ مطمئن ہو گئے. ایک اور اختلاف جو اس وقت پیش آیا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے گا اور آپ کے جنازے کی کیفیت کیا ہوگی. چنانچہ پیر کو آپ کی رحلت فرما ہوتے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا؟ پہلا یہ کہ نہلانے والوں میں خونی رشتہ دار شامل ہوں گے، چنانچہ نہلانے والوں میں خونی رشتہ دار شامل ہوئے اور کفن پہنایا گیا. منگل کے دن آپ کے جسد اطہر کو تخت پر رکھا گیا اور کفن پہنانے نہلانے کے کپڑے نہیں اتارے گئے، اوپر پانی ڈالا گیا بس، اور پھر کفن میں لپیٹ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے جنازے کی کیفیت وہ نہیں ہوگی کہ میت آگے ہے اور ایک امام کھڑا ہو کر باقی لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. سن لیجئے یہ بات، یہ سوال لوگ کرتے رہتے ہیں. آپ نے فیصلہ یہ کیا ثم دعا الناس على رسول اللہ يصلون عليه ارسالا الرجال، آپ نے فرمایا یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ میت سامنے رکھ کے ایک امام کھڑا ہوگا اور پیچھے لوگ جنازہ پڑھیں گے. نہیں نہیں, گروپ در گروپ دس دس آدمی حضور کے حجرے میں آئیں گے اور وہاں درود شریف پڑھ کر باہر نکل جائیں گے. پہلے مرد آئیں گے, حتی اذا فرغ منہم ادخل النساء, جب مرد پڑھ چکیں گے پھر عورتیں آئیں گی. حتی اذا فرغ من النساء ادخل الصبیان, پھر جب عورتیں فارغ ہو جائیں گی پھر بچے آئیں گے. ولم یؤم الناس علی رسول اللہ احد, اور کوئی ایک امام بن کر حضور کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے. چنانچہ اسی طرح سے ہوا کہ دس دس افراد حجرے میں جاتے اور تین تین دفعہ درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے. پہلے السابقون الاولون میں سے لوگ گئے, پھر بدری صحابہ گئے, پھر دوسرے صحابہ گئے, اور یوں یہ بہت بڑا جو ایک اختلاف تھا اس کو کنٹرول کیا. اب دفن کی بات تھی, کسی نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں دفن ہوں گے, کسی نے کہا کہ شام انبیاء کی زمین ہے وہاں دفن ہوں گے, اور کسی نے کہا کہ آپ کو مسجد میں دفن کیا جائے صحابہ کے ساتھ, کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں دفنایا جائے. مختلف آراء تھی. اس صورتحال کو بھی صدیق اکبر نے کنٹرول کیا. فقال ابو بکر, صدیق اکبر نے فرمایا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبض نبی الا دفن حیث قبض, کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رحلت فرما ہوتے ہیں وہیں ان کی تدفین ہوتی. فرفع فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ فحفر لہ تحتہ, جس چارپائی پر آپ کا انتقال ہوا تھا اس چارپائی کو اٹھا کر وہیں جگہ قبر کھودی گئی, اور قبر مبارک کھود کے منگل گزر کر بدھ کی رات, رات کے درمیانی حصے میں آپ کے جسد اطہر کو اس زمین کے ٹکڑے کے سپرد کیا گیا کہ جس زمین کی مٹی عرش مولا سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ عرش کی نسبت اللہ کی طرف ہے, خود اللہ عرش پر نہیں. یہ وہ مٹی ہے کہ جس کے ساتھ محبوب کریم کا جسم اطہر لگا ہوا ہے. منافقین نے فوری اقدامات شروع کیے, اور ان کی افواہ سازی کے دوران یہ ضروری تھا کہ خلافت کے منصب پر کسی شخصیت کا تقرر ہو. اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے, اذا رجل ینادی من وراء الجدار, کہ دیوار کے باہر سے ایک آدمی نے مجھے کہا, اخرج الی یا ابن الخطاب, اے عمر باہر آؤ. فقلت, میں نے کہا جاؤ جاؤ, اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کے کام میں مصروف ہیں. ان صاحب نے کہا کہ انصار سقیفہ بنو ساعدہ, بنو ساعدہ کے ایک چھپر کے نیچے اکٹھے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ جس سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. آپ باہر آئے اور ان کی خبر لیں. فقلت لابی بکر انطلق, میں نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ چلیے اور اس صورتحال کا جائزہ لیں. ادھر جب وہاں پہنچے تو انصار کا یہ خیال تھا کہ سیدنا سعد ابن عبادہ کی بیعت کی جائے, یعنی ایک امیر انصار کا ہو اور ایک امیر جو ہے وہ مہاجرین کا ہو. تو سیدنا صدیق اکبر نے اس صورتحال کو اس طرح سے کنٹرول کیا کہ اگر خدا نخواستہ, اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بن جاتی تو امت پہلے دن ہی بکھر کے رہ جاتی. آپ نے فرمایا, یا معشر الانصار انا للہ ما ننکر فضلکم, اے انصار کے لوگوں, ہم تمہاری فضیلت کا انکار نہیں کرتے. ولا بلاءکم فی الاسلام, اسلام میں جو تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں, اور جو تمہارا اعزاز ہم پر لازم ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ عرب کے لوگ قریش پر ہی یقین رکھیں گے، لہذا نحن الامراء وانتم الوزراء، قیادت قریش کے کسی فرد کے سپرد کی جائے گی اور تم ان کے وزیر ہو. چنانچہ صدیق اکبر نے فرمایا میں دو نام پیش کرتا ہوں، ایک عمر اور دوسرے ابو عبیدہ ابن جراح، میں دو نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر تم اپنے اعتماد کا اظہار کرو، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو گے تمہارے لیے مفید ہوگا. جب حضرت عمر نے اپنا نام سنا تو فوراً بولے فواللہ لان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا فی غیر معصیت احب الی من ان اکون امیرا علی قوم فیہم ابو بکر، خدا کی قسم میں بغیر کسی جرم کے بے گناہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہو جاؤں، یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن جس قوم میں ابو بکر جیسی ہستی موجود ہو ان کی قیادت سنبھالنا مجھے منظور نہیں. ثم قلت، پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا معشر الانصار یا معشر المسلمین ان اول الناس بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعده ثانی اثنین اذ هما فی الغار، میں نے کہا لوگو اے انصار اور اے مسلمانوں، جس کو خود اللہ نے قرآن کریم میں ثانی اثنین کہا ہے دو میں سے دوسرا، آج اس ایک کے چلے جانے کے بعد دوسرے کا منصب اسی کے سپرد ہونا چاہیے، اور وہ صدیق اکبر ہیں. اور آگے بڑھ کے حضرت عمر نے سب سے پہلے صدیق اکبر کا ہاتھ تھاما اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. فقال له سعد، تو حضرت سعد جو انصار کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، نحن الوزراء وانتم الامراء، ہم آپ کے وزیر ہوں گے اور آپ ہمارے امیر. پھر مسجد میں آ کر بیعت عامہ ہوئی، پھر حضرت علی نے بیعت کی، پھر حضرت زبیر بن العوام نے بیعت کی، اور یوں قیادت صدیق اکبر کے سپرد ہوئی. اب قیادت سپرد کرنے کے بعد ہونے کے بعد جو آپ نے اقدامات کیے ہیں ان پر ذرا غور کیجئے. سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید کو کمانڈر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، 700 افراد کا لشکر اسامہ کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا. یہ ذی خشب کے موقع پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما ہو گئے ہیں، تو یہ لوگ واپس آ گئے. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اب لشکر روانہ نہ کریں، اب ذرا غور کیجئے، یہ بہت بڑا نازک وقت ہے. حضرت عمر نے کہا لشکر روانہ نہ کیجئے، لوگ کہیں مدینہ منورہ پر کوئی حملہ نہ کر دے، مسلمانوں کا یہاں ہونا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بڑے جرت مند تھے اور آج بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو. وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، حضور کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. اور یہ جملہ کہا والذی لا الہ الا ہو، مجھے اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اگر یہاں کتے آ کر اور جنگل کے درندے آ کر شہر کی خواتین کے ساتھ اور شہر کے مردوں کے پاؤں کے ساتھ لپٹ بھی جائیں، پھر بھی جس لشکر کو حضور نے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو پرچم جس کمانڈر کے سپرد کر دیا ہے اس کو میں نہیں روکوں گا اور پرچم اس سے واپس نہیں لوں گا. چنانچہ اسامہ کو لشکر سمیت روانہ کیا، اور یہ لشکر جن علاقوں سے اور جن قبیلوں سے گزرتا گیا اور وہ ارتداد کے شکار ہو گئے تھے ان پر دھاک بیٹھی کہ اگر یہ طاقتور نہ ہوتے تو ایسا لشکر رومیوں کی طرف روانہ نہ کرتے. اسی طرح ایک مسئلہ درپیش تھا کہ حضور کی میراث کا حل، میراث جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی. حضرت فاطمہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یوسیکم اللہ فی اولادکم جو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں میراث کا ذکر ہے اس کی بنیاد پر میراث کا مطالبہ کیا. تو اب اس مسئلے کو بھی صدیق اکبر نے حل کیا, اور کیسے حل کیا؟ حضور کی حدیث کی بنیاد پر حل کیا. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تاریخی فیصلے ہوئے ہی حدیث کی بنیاد پر ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا ہے لا نورثو, ہم وارث نہیں بناتے, ما ترکنا فہو صدقت. انبیاء کی جماعت جو ہے وہ مال کی میراث تقسیم, مال کا وارث نہیں بناتی, جو ہم چھوڑیں گے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. لہذا حضور کے اس ارشاد کی بنیاد پر میں حضور کی میراث کو تقسیم نہیں کروں گا اس طرح سے. والذی نفسی بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے, حضور کے رشتے مجھے اپنے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. ولم اترک امرن رأیت رسول اللہ یصنع فی اللہ صنعتو, لیکن حضور کے حکم کو تمام رشتوں سے ترجیح دیتا ہوں, لہذا وہی فیصلہ کروں گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اسی طرح زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف اعلان جنگ کیا. حضرت عمر نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف کیسے اقدام کریں گے؟ آپ نے فرمایا جو رسی حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کی ایک دیا کرتے تھے, اگر وہ ایک رسی بھی روکیں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اسی طرح شام کی طرف جب لشکر روانہ کرنے لگے تو یزید ابن ابی سفیان کو ایک علاقے کا امیر بنا کر روانہ کیا. یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں, حضرت ابو سفیان کے بیٹے. اب ذرا غور کیجئے, خود پیدل ہیں اور امیر جس کو روانہ کر رہے ہیں وہ سوار ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو مجھے اترنے دیں یا آپ سواری پر آ جائیں. فرمایا نہیں نہیں, تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو, جو گرد اڑے گی تمہارے سواری کے پاؤں سے وہ میرے جسم پر پڑ جائے, میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو. 10 وصیتیں فرمائیں, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں, لشکر کو بھی ہدایات دی, کسی عورت کو قتل نہیں کریں گے, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, بڑی عمر والے بوڑھے افراد کو قتل نہیں کرنا, پھلدار درخت نہیں کاٹنا, کسی بستی کو اجاڑنا نہیں, بکری اور اونٹ کی ٹانگیں کاٹنی نہیں ہیں سوائے خوراک کے, کسی مویشی کو کاٹنا نہیں. اللہ اکبر, مویشیوں کو کاٹنے سے روکا جا رہا ہے. کھجور کے درخت جلانے نہیں, اور نہ جڑوں سے اکھیڑنے ہیں, اور خیانت نہیں کرنی, اور بزدلی نہیں دکھانی. یہ لشکر کو ہدایات دی. اور پھر یزید ابن ابی سفیان, حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے ہیں جو ان کا نام ہے, ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان لک قرابتن, تمہاری وہاں رشتہ داری. ذرا اس کو غور سے سنیے, میں ان تمام احباب سے جو کی پوسٹوں پر ہیں کسی بھی حوالے سے, کسی بھی محکمے کے کی پوسٹوں پر ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا, یہ صدیق اکبر کے کلمات ذرا غور سے سنیں, ان لک قرابتن, مجھے معلوم ہے کہ وہاں آپ کی رشتہ داریاں ہیں, خشیت ان تؤثرهم بالامارت, مجھے خدشہ ہے کہ امارت کی وجہ سے وہاں اپنی برتری نہ جتانے لگو. وذالک اکبر ما اخاف علیک, اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کا مجھے ڈر ہے کہ منصب اور عہدے سے فائدہ پہنچاؤ اپنے رشتہ داروں کو میرٹ کی بجائے, میرٹ کا لحاظ کیے بغیر ان کو اپنے رشتہ داری کی وجہ سے فائدہ پہنچاؤ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ, میں نے اللہ کے حبیب سے یہ ارشاد سنا ہے, مَنْ وَلَّى مِنْ عَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا, جس آدمی کو مسلمانوں کا کوئی محکمہ, کسی محکمے کا کمانڈر اور سربراہ بنایا گیا, مسلمانوں کے کسی محکمے کا سربراہ بنایا گیا, فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مَحَابَاتًا, اور اس نے صرف بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر میرٹ کا لحاظ کیے بغیر ان کا کسی کو سردار بنا دیا, کسی منصب پر اس کو فائز کر دیا, کسی منصب پر فائز کر دیا رشتے کی بنیاد پر. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ, اس پر اللہ کی لعنت. لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. حتی یدخلہ جہنم, اس جرم کی بنیاد پر وہ خدا اللہ معاف کرے جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, فتنہ ارتداد کو کنٹرول کیا, حضور کے وعدوں کو پورا کیا. عراق پہلا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی فوج گئی اور سیدنا خالد بن ولید کی کمان میں دور صدیقی میں یہ فتح ہوا. قرآن کو دو تختیوں کے درمیان جمع کیا. مسلمہ کذاب اور دوسرے, یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس زمانے میں جب افراد نے نبوت میں شراکت کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے صدیق اکبر میدان میں آئے, یمامہ میں اور نجد کے لوگوں کی فوج تیار کی اور خالد بن ولید کی کمان میں یمامہ میں لشکر بھیجا, اور مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے مقابلے میں یہ مسلمان گئے اور 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. 1200 صحابہ شہید ہوئے, یہ تو کسی جنگ میں اتنے صحابہ اور تابعین شہید نہیں ہوئے جتنے کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے, جن میں سے حفاظ صحابہ بھی تھے جو شہید ہوئے. اور یوں مسلمہ کذاب کے ساتھی بھی قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے اور باقیوں نے ہتھیار ڈالے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت چونکہ بہت محدود ہو گیا بلکہ وقت پورا ہو گیا ہے ہمارے گفتگو کا, میں آخر میں وہ ایک خطبہ سنا دیتا ہوں جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے حضرت صدیق اکبر کا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا, یا ایہا الناس, اے لوگو, میں تمہارا ولی الامر اور امیر بنایا گیا ہوں لیکن میں تم میں سے برتر نہیں ہوں. اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا, اور اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, یہاں تک کہ اس کا حق اسے دلا دو. اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک بے زور ہے, جب تک اس سے حق لے کر حقدار کے سپرد نہ کر دوں. اور جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے ذلت میں چھوڑ دیتے ہیں, اور جس قوم میں بے حیائی کی باتیں پھیل جاتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے مختلف مصیبتیں اور بلائیں اس قوم میں عام ہو جاتی ہیں. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں میرا کہنا مانتے رہنا, اور اگر خدا نخواستہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور چھوڑ دوں تو پھر تم بھی میری اطاعت مت کرنا, میری اطاعت تمہارے لیے درست نہیں ہے. رحلت فرما ہوئے تو نماز جنازہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ جگہ ملی حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا. جب انتقال کرنے لگے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ یہ آپ کے, حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کے کفن کے لیے چادریں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو, میرے کفن کے لیے نئی چادریں نہ استعمال کرنا, پرانی دھلی ہوئی چادریں کفن میں استعمال کر لینا. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے کفن کے لیے چادریں تو ہمارے پاس ہیں. فرمایا نہیں, یہ نئی چادریں مدینہ کی کسی بیوہ اور یتیم بچی کے کام آ جائیں گی, کسی بیوہ کے یہ یتیم بچے کے کام آ جائیں گے. دفن ہوئے تو وہاں دفن ہوئے جو نقد جنت ہے, باقی جتنے لوگ جائیں گے باقیوں کا حساب کتاب ہوگا, پھر دفن, پھر جنت میں جائیں گے. اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم ان کو وہاں جگہ ملی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اسی جنت کے ٹکڑے میں صدیق اکبر بھی دفن ہیں اور فاروق اعظم بھی دفن ہیں، اور جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ چوتھی ایک قبر اور مزار مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنے گا، اور اگر یوں اٹھتے ہیں کہ آگے اور پیچھے اٹھتے ہیں تو صدیق اور فاروق وہ ہستی ہیں کہ جن کے آگے بھی نبی ہوں گے پیچھے بھی نبی ہوں گے، اور اگر یوں اٹھتے ہیں جیسے صف بنتی ہے تو پھر دائیں بھی نبی ہوں گے اور بائیں بھی نبی ہوں گے، کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ آج دنیا میں بھی نقد جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لوگوں کو جہنم سے ایمان والوں کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، یہ کبھی نہیں سنا کہ جنت سے نکال کر انہیں کسی اور جگہ میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔